أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج روزے وفات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے مناسبت سے آپ تمام مومنین اور بالعموم مسلمین جہان اور بالاخص وقتی حجت صاحب العصر والزمان کے اس بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں. کل آپ کی خدمت میں ایک روایت عرض کی کہ جس میں خداوند عالم کے رسول نے چار ایسی خواتین کا ذکر کیا ہے کہ جن کی جنت مشتاق ہے. ذکر کر رہے تھے کہ کچھ تو ایسی مشترک صفات ہیں کہ جن کی وجہ سے زمانے کے اختلاف کے باوجود رسول خدا نے فرمایا کہ یہ وہ چار خواتین ہیں کہ جن کی جنت مشتاق ہو، کہ جن میں حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں، حضرت مریم بنت عمران ہیں، حضرت آسیہ بنت مزاحم ہیں اور حضرت فاطمۃ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. بس ان چار خواتین کے اندر کچھ تو ایسی مشترک صفات ہیں کہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر انسان ان مشترک صفات کی طرف متوجہ ہو تو دیکھتا ہے کہ ان سب کے اندر بندگی کی ایک معراج موجود تھی. ہر ایک کا ایک رابطہ خداوند عالم کے ساتھ اس قدر بہتر استوار تھا کہ جس کے نتیجے میں زمانے کا اختلاف بھی ان پر اثر نہ کر سکا، اور ایک ہی تسبیح کی لڑی میں یعنی رسول خدا کے اس کلام کے اندر چاروں شامل ہو جاتی ہیں. اگر دیکھا جائے تو ان صفات کو اگر آج کی خواتین بھی اپنانا شروع کر دیں تو یقیناً وہ اپنے آپ کو ان کی کنیز بنا سکتی ہیں. آج بھی اگر انسان ان صفات کی طرف متوجہ ہو جائے کہ جو ان کی سیرت سے انسان کو ملتی ہیں تو یقیناً اس کو اپنے نفس کا حصہ بنانے کے بعد خداوند عالم کی قربت حاصل کی جا سکتی ہے. وہ بندگی، وہ عبادت، وہ طریقہ کہ جو ان کا تھا، یعنی خداوند عالم سے ایک ایسا تعلق، ایک ایسا قرب کہ جس کے نتیجے میں خداوند عالم ان کا ذکر کرتا ہے. دوسرا دیکھا جائے تو پروردگار کے اوپر کامل بھروسہ ہونا، یعنی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اگر اپنا سارا مال دے بھی دیتی ہیں تو خداوند عالم پر کامل بھروسہ ہے کہ میں نے درست راہ میں دیا ہے. اگر خداوند عالم کہتا ہے کہ کون ہے کہ جو مجھے قرض دے کہ میں اس کے اندر کئی گنا اضافہ کر دوں، قرآن کی آیات بتلاتی ہیں کہ خداوند عالم کو قرض دینے سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر اضافہ کر دیتا ہے. اگر انسان کو یقین ہو اور اپنے رزق کے اندر اضافہ چاہتا ہو تو یقیناً ضروری ہے کہ وہ خداوند عالم کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو قرض دے دے. جس قدر بھروسہ زیادہ ہوگا اس قدر خداوند عالم اس کو پاداش زیادہ دے گا، اس کے ثمرات زیادہ وہ دیکھے گا. بس دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان چاروں خواتین کے اندر ایک خاص جو بھروسہ ہے وہ موجود تھا اپنے پروردگار کے لیے. اسی طرح سے وہ جو خلوص نیت کے ساتھ تمام اعمال کو انجام دینا ہے، اس قدر خلوص کے ساتھ کہ اس کے اندر اگر اپنی جان چلی جائے تو چلی جائے، اس قدر خلوص کے ساتھ کہ حضرت مریم بنت عمران کو خداوند عالم وحی کر کے بتلائے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. پروردگار کے ساتھ اس خلوص کے ساتھ اتنا رابطہ قائم کر لینا کہ خداوند عالم خود اس خاتون پر وحی کرنا شروع کر دے، الہام کرنا شروع کر دے. اس کے علاوہ جو ہمیں ملتی ہیں صفات، وہ شجاعت، پاک دامنی، عفت، وہ یہ ایسی صفات ہیں کہ جو ان چاروں کے اندر آپ کو ملتی ہیں. شجاعت اس قدر کہ انسان کہ یہ آگے بڑھ کر اس ظلم کا مقابلہ کرتی تھیں، شجاعت اس قدر کہ خداوند عالم کی راہ میں ڈٹ گئی ہیں، شجاعت اس قدر کہ ظالم کے ساتھ برسر پیکار ہو گئیں، اور عفت اور پاک دامنی کے اندر معروف کہ ان سے زیادہ باعفت ان کے زمانے میں کوئی اور موجود نہ تھا. خداوند عالم نے جب ان صفات کے ساتھ ان کو دینا شروع کیا تو آپ یہ توجہ کریے کہ ان کی سچائی، ان کی خلوص، ان کی عفت، ان کی پاک دامنی، ان کا خداوند عالم کے ساتھ رابطہ، ان کا خداوند عالم پر بھروسہ، یہ خلوص نیت کی وجہ سے جب خداوند عالم نے ان کو دینا شروع کیا تو اگر انسان شروع سے دیکھے تو حضرت مریم بنت عمران کو خداوند عالم نے عیسیٰ مسیح عطا کیے، حضرت خدیجہ بنت خویلد کو خداوند عالم نے حضرت زہرا عطا فرمائیں، حضرت آسیہ بنت مزاحم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ عطا کیے، اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ام الائمہ قرار دیا. یعنی ہر ایک کی آغوش میں خداوند عالم نے ایک معصوم کو عطا کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ حضرت مریم کو شروع ہی سے پروردگار نے حضرت عیسیٰ عطا کر دیے ہوں، یا حضرت آسیہ کو شروع ہی سے، یا حضرت خدیجہ کو شروع ہی سے، یا حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، بلکہ یہ خواتین ایسی ہیں کہ ان صفات کے ساتھ معصومین علیہم السلام کی تربیت گاہ قرار پائی ہیں. یعنی خداوند عالم کس قدر راضی ہے، اور جس طرح سے کل کے درس میں کہا کہ یہ دیکھنا ہو کہ پروردگار کس قدر راضی ہے، تو انسان یہ دیکھے کہ انسان اپنے پروردگار سے کس قدر راضی ہے. یہ خواتین اپنے پروردگار سے کس قدر راضی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان سے اس قدر راضی ہو گیا کہ ہر زمانے کی حجت کو ان کے حوالے کر دیا. ہر زمانے کی حجت کی تربیت کے لیے ان کی آغوش کے اندر اتنی وسعت پیدا کر دی کہ جہاں پر وہ اس کائنات کے اندر مبعوث کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. بس اگر انسان متوجہ ہو تو زمانہ ضرور تبدیل ہے، لیکن آج بھی اگر خواتین خداوند عالم کو پکار کے ان تمام صفات کی حامل ہو سکیں، اور ماہ مبارک رمضان بھی خداوند عالم کی جانب سے جہاں پر اس قدر رحمتوں برکتوں کا نزول ہے، پکارنے کے بعد اپنے نفس کے اندر تغیر پیدا کر کے پروردگار کے اس فیض کو حاصل کر سکیں. چونکہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان خداوند عالم سے دعا کرتا ہے پھر پروردگار اس کو عطا کرتا ہے، نہیں. خداوند عالم کا فیض جاری ہے، اس کا کرم جاری ہے، باران رحمت کی طرح کہ بارش برس رہی ہے. یہ پکار، یہ دعا میرے نفس کو اس قابل کر دیتی ہے کہ میں اس خداوند عالم کے فیض کو اپنے شامل حال کر سکوں. ایسے ہی جس طرح سے باران رحمت جب نازل ہو رہی ہے تو ایسا ایک گڑھا بنا دوں، اس طرح سے اس جگہ کو آمادہ کر دوں کہ جہاں پر اس باران رحمت کو محفوظ کیا جا سکے. خداوند عالم کا فیض جاری ہے، خداوند عالم کا کرم جاری ہے، خداوند عالم کی عطا جاری ہے، خداوند عالم کا وہ برکتوں کا نزول جاری ہے، خداوند عالم کی ہدایت جاری ہے. دعا پکار مجھے اس قابل کرتی ہے کہ میں پروردگار کی اس ہدایت کو اپنے شامل حال کر سکوں، ان نعمتوں کو اپنے شامل حال کر سکوں. اس مادہ اور مادیات کی دنیا سے قطع نظر ہو کے، اس سے قطع تعلقی کر کے خداوند عالم کی طرف بڑھ سکوں. ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم نے ان تمام سے انسان کو اجتناب کرنے کا کہا ہے، نہیں، بلکہ اگر کوئی اپنے اوپر حرام کرتا ہے تو اس کی سرزنش ہے. لما تحرم ما احل اللہ لك، تم اس کو حرام کیوں کرتے ہو کہ جو خداوند عالم نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے. لیکن حدیث قدسی کے جملے بعض مقامات پر ملتے ہیں کہ خداوند عالم فرماتا ہے، یعنی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ خلقت الخلق لأجلك، میں نے اس پوری کائنات کو تمہارے لیے خلق کیا ہے تاکہ تم اسے استفادہ کر سکو، تاکہ تم اسے اپنے بدن کو نشو نما دے سکو، تاکہ اس کائنات کے اندر تم سیر کر کے میری آیات کی طرف متوجہ ہو سکو، تاکہ تم میری طرف متوجہ ہو سکو. وخلقتك لأجلي، جبکہ میں نے تمہیں اپنے لیے خلق کیا ہے. اس سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین پر موجود تمام نعمات کو میں نے تمہارے لیے خلق کیا، لیکن تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے. تمہارے لیے خلق کیا تاکہ تم ان سے استفادہ کر سکو. میں نے سورج کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اس کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، لیکن تمہیں اس قابل بننا ہے کہ تم میرے قرب کو حاصل کر سکو، اس مقصد حیات کو پا سکو. آج بھی اگر انسان ان خواتین کی جانب متوجہ ہو اور ان صفات کے حامل ہو کر خداوند عالم سے ان تمام نعمات کو پکار کر طلب کرنا چاہے یا کرے، تو خداوند عالم کا فیض تو جاری ہے. کیوں نہ انسان اس ماہ مبارک میں ان تمام صفات کا خداوند عالم سے مطالبہ کرنا شروع کرے. کیوں نہ اس ماہ مبارک میں انسان خداوند عالم سے ان دعاؤں کے ذریعے سے مانگنا شروع کرے کہ جو انہوں نے کی ہیں. یعنی اگر خداوند عالم نے حضرت مریم بھی کسی کے حوالے کرنی ہے تو ایسے ہی نہیں ہے کہ وہ دو خواتین کہ جن کی دعا کو خداوند عالم قرآن میں ذکر کرتا ہے، ایک حضرت حنہ ہیں، حضرت مریم کی والدہ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں، سورہ آل عمران کی 35ویں آیت ہے. دعا کرتی ہیں اذ قالت امرأت عمران، حضرت عمران کی جو زوجہ ہیں حضرت حنہ، روایات میں ان کا نام ذکر کیا گیا ہے، فرماتی ہیں ربی انی نظرت لک ما فی بطنی، اے پروردگارہ یہ جو میرے شکم میں بچہ موجود ہے، یہ جو نفس تو نے مجھے عطا کیا ہے، میں اس کو تیرے لیے نظر کرتی ہوں، اس کو تیرے حوالے کرتی ہوں، کس طرح، محررن، اس طرح کہ اس کو اس کائنات کی تمام مشکلات سے آزاد کر کے تیری طرف متوجہ کر دوں۔ کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر محررن سے مراد یہ ہے کہ اس کو تیری عبادت کے لیے وقف کر دوں، کہ وہ تیری عبادت کو انجام دے۔ فتقبل منی، اے میرے پروردگار تو مجھ سے قبول کر لے، میرے سے اس ہدیے کو قبول کر لے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہماری مائیں، ہمارے والدین نے ہمیں جب مانگا ہے تو کسی کو مولا علی اکبر کا صدقہ مانگا ہے، کسی کو مولا علی اصغر کا صدقہ مانگا ہے، کسی کو امام حسین علیہ السلام سے کے واسطے سے، خداوند عالم سے طلب کیا ہے، اور پروردگار سے پکار کے ساتھ ان تمام اولاد کو خداوند عالم سے لیا ہے، لیکن اس لینے کے بعد کہا کہ یہ میرے ہیں، اس کے بعد کہا کہ یہ میرے کام کریں گے، اس کے بعد کہا یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کے بعد کہا یہ وہ کام کرے گا جو میں کرتا رہا ہوں، اس کے بعد کہا کہ یہ وہ اعمال انجام دے گا کہ جس کے بارے میں اس کو کہوں گا، اس کی ویسی تربیت ہوگی جیسی میں چاہتا ہوں۔ اور بعض تو اپنے اس ہاتھ کو بچوں کے تربیت کے حوالے سے اٹھا ہی دیتے ہیں، ان کو ٹی وی کے حوالے کر دیا، ان کو کارٹونز کے حوالے کر دیا، ان کو ان تمام امور کے حوالے کر دیا۔ ایسے نہیں عزیزو، سورہ آل عمران کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت مریم کو بھی اگر خداوند عالم نے کسی ذات کے حوالے کرنا ہے تو اس ذات میں ایسی کوالٹی موجود ہے کہ ابھی بچہ شکم میں ہے اور خداوند عالم کا وعدہ ذہن میں ہے کہ پروردگار آل عمران کو ایسی اولاد عطا کرے گا کہ جو مسیح ہوگا، ایسی اولاد عطا کرے گا کہ جو ان کو ان پریشانیوں سے اور مشکلات سے نکال دے گا۔ اب یہاں پر حضرت حنہ جب آ کر دعا کرتی ہیں کہ خداوند عالم اس کو میں تیرے حوالے کرتی ہوں اس طرح سے کہ یہ آزاد ہو، اس کو ایسے آزاد پرورش کروں گی اور ان کو باقی تمام مشکلات سے نکال کر تیری عبادت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ کون ہے ہم میں سے جو اپنی اولاد کو عبادت کے لیے وقف کرے؟ اگر کر بھی دے تو کون ہے ہم میں سے کہ جو عمل کر کے بتائے بھی کہ پروردگار کی راہ میں اس عبادات میں وقف ہونے سے مراد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کون ہیں جو اپنے بچے کو جب دعائے امام زمانہ سکھا رہے ہیں تو بتلا بھی رہے ہیں کہ امام زمانہ کون ہیں اور کیوں ابھی تک نہیں آئے ہیں؟ کون ہیں جو اپنے عمل کے ذریعے سے اپنی اولاد کو بتا بھی رہے ہوں کہ دیکھو امام علیہ السلام تب تشریف لائیں گے جب ہم اس قابل ہو جائیں گے؟ کیسی دعا ہے! اور جب خداوند عالم نے ان کی دعا کو قبول کرنا ہے اور حضرت مریم کو اس کائنات میں بھیجا ہے تو کہتے ہیں سورہ آل عمران کی 37 آیت میں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، کس نیت کے ساتھ، کس خلوص نیت کے ساتھ حضرت حنہ نے اللہ تعالیٰ کے حوالے یہ اولاد کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا فاصلہ قرآن کے اندر ہی فرما دے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور قبول حسن کیا ہے، کہ اس قدر بہترین دعا ہے، اس قدر بہترین پکار ہے کہ پروردگار نے فوراً سے اس کی استجابت اور فوراً سے اس کی قبولیت کا اظہار بھی اسی میں کر دیا۔ حضرت حنہ اپنی بیٹی کے لیے دوسری دعا کرتی ہیں کہ پروردگارہ انی سمیتہا مریمہ، کہ خداوند عالم میں نے اس کو مریم نام دیا ہے، اور مریم کا مطلب ہی عبرانی میں عبادت گزار ہے، کہ جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ میں نے اس کو نام ہی وہ دیا ہے کہ جو نظر کی ہے، میں نے اس کو نام ہی وہ دیا کہ جس طرح سے میں نے اس کے بارے میں نیت کی ہے۔ وانی اعیدھا بکا وذریتھا من الشیطان الرجیم، پروردگارہ میں ان کو اور ان کی نسل کو شیطان سے بچانے کے لیے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ دوسری دعا ہے کہ جو حضرت حنہ نے حضرت اپنی بیٹی حضرت مریم اور ان کی اولاد کے لیے کی ہے، کہ خداوند عالم نے جب اس دعا کو بھی قبول کر لیا تو سورہ آل عمران کی 37 آیت ہی میں فرماتے ہیں وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، کہ جب تم نے کہا کہ ہم اس کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، پروردگارہ آپ کی اس کو پناہ میں دیتے ہیں تاکہ یہ شیطان سے بچ سکے، اس کی ذریعہ شیطان سے بچ سکے، تو بس پھر خداوند عالم نے اس کو بہترین رشد عطا کیا، بہترین پرورش عطا کی، اور جب بہترین پرورش عطا کرنی ہے تو خداوند عالم نے اپنے ایسے نبی کا انتخاب کیا جو اسی زمانے کے اندر موجود ہیں، حضرت زکریہ علیہ السلام، تاکہ وہ ان خاتون کی، حضرت مریم کی، ایسی پرورش کر سکیں کہ جیسے ان کی والدہ نے ان کے بارے میں نظر کی ہے۔ معلوم یہ پڑھا کہ اگر انسان، اگر ماں خداوند عالم سے دعا کرے اور خلوص نیت کے ساتھ اور ان تمام صفات کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، خداوند عالم کو پکارے، خداوند عالم فوراً جواب دیتا ہے، پروردگار سے کہے کہ یہ جو میری اولاد ہے خداوند عالم، میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، خداوند عالم میری اولاد آپ کی عبادت کے لیے آزاد ہے، میں اس کو اس دنیا کا مقید نہیں بنانا چاہتی، میں اس دنیا کے کمپٹیشن میں، مقابلوں میں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے میں، اسی مادہ اور مادیات میں، خداوند عالم میں نہیں چاہتی کہ اس کو اس کائنات کے حوالے کر دوں، اس کو اس دنیا کے حوالے کر دوں، پروردگار میں چاہتی ہوں کہ اس کو میں آپ کے حوالے کر دوں۔ کس قدر خداوند عالم کو حضرت حنا کی، حضرت حنا کے جو والدہ ہیں حضرت مریم کی، کس قدر یہ دعا خوبصورت لگی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اسی سورہ آل عمران کی اگلی ہی آیات میں اس کو قبول بھی کرتا ہے اور اس کے لیے بتلاتا ہے کہ ہم نے انتظام کیا کیا ہے، کہ آیا میں نے کبھی اس طرح سے توجہ کی کہ اپنی اولاد کو، کہ جو میں نے صدقہ لیا ہے معصومین علیہ السلام کا، ان کو معصومین علیہ السلام کے حوالے کروں کہ اے معصوم آپ اس کی پرورش کریں، میں نے تو اس کی پرورش بھی ویسے کی ہے جیسے میں چاہتا ہوں، میں نے تو اس کی پرورش بھی ویسے کی ہے کہ جس طرح سے اس کائنات کی ڈیمانڈ ہے، جس طرح سے اس مادہ اور مادیات اور اس دنیا کی ڈیمانڈ ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ اس دنیا کے مطابق اس کو ایٹیکیٹس آ جائیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ جب دوسرے سے ملے اس کو طریقہ بتایا جائے کہ دیکھو ہاتھ ملاتے وقت تمہیں اپنا ہاتھ اوپر رکھنا ہے تاکہ دوسرے کے اوپر اس کا ایک خاص اثر پیدا ہو سکے، میں نے تو اس دنیا کے مطابق اس کو ایٹیکیٹ سکھانے شروع کر دیے۔ وہ جو اہل بیت فرماتے ہیں، وہ توازو، وہ فروتنی، وہ ابو تراب کا ماننے والا ہونا، وہ کسی دوسرے کے اوپر نیکی کرنا، احسان کرنا، وہ جو ایک جھکا ہوا ہونا، میں تو اس طرح متوجہ ہی نہیں ہو سکا، میں نے تو اس دنیا کے مطابق ساری ایٹیکیٹ سکھا دیے، میں نے تو اس دنیا کے مطابق ساری باتیں سکھا دی، میں نے تو اس دنیا کے مطابق سارا علم اور ساری پڑھائی سکھا دی، میں تو خداوند عالم سے وہ نظر ہی نہ کر سکا، پروردگار کو پکار ہی نہ سکا۔ جب پکار نہ سکا تو امید کیسی ہے؟ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ خداوند عالم کہتا ہے ابھی بھی نا امید نہ ہو، تم ابھی بھی میرے پاس واپس پلٹ آؤ، تم ابھی بھی اگر میرے پاس واپس آ سکتے ہو تو آ جاؤ، دیکھو میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں، ابھی بھی تم تائب ہو سکتے ہو تو تائب ہو جاؤ، ابھی بھی توبہ کا دروازہ پروردگار کا کھلا ہے، ابھی بھی صرف پہلا عشرہ ماہ مبارک کا گزرا ہے، خداوند عالم نے ابھی ہمیں اور موقع دیا ہے، ابھی شب قدر رہتی ہے، ابھی اور لحظات اور ایام اور سانسیں ایسی ہیں کہ جو ماہ مبارک میں گزرنی ہیں، اور پروردگار نے جب تک ان کو اجازت دی ہے تب تک گزریں گی، اسی کو کیوں نہ موقع غنیمت جانیں اور خداوند عالم سے مسلسل دعا گو رہیں، مسلسل پکارتے رہیں کہ پروردگار میں نے لغزشیں کر دیں، میں نادم ہوں، اظہار ندامت کر رہا ہوں، اس ندامت کو قبول کر لے، کہ روایات کے الفاظ ہیں الندم توبہ، کہ یہی جو ندامت ہے یہی توبہ ہے، انسان پلٹ آئے، اپنی ندامت کا اظہار کر دے، خداوند عالم کو کہہ دے کہ پروردگار میں اس قابل نہ تھا، خداوند عالم تیری طرف سے نعمتیں تھیں میں اس قابل نہ تھا۔ کیسی خاتون ہیں کہ جب نظر کرتی ہیں تو باقاعدہ پروردگار ان کو قبول کرتا ہے۔ ایک اور خاتون کہ جن کی دعا کو پروردگار قرآن کا حصہ بناتا ہے، اپنے کلام پاک میں ذکر کرتا ہے، وہ حضرت آسیہ بنت مزاحم کی دعا ہے، کہ جو اس کائنات میں روایات کے مطابق فرعون کی زوجہ ہیں لیکن جنت میں وہ رسول خدا کی زوجہ ہوں گی، رسول خدا کی ہمسر ہوں گی، کس قدر مرتبہ پروردگار نے عطا کیا۔ ان میں بھی انسان یہی کامن ایٹریبیوٹس دیکھتا ہے، ایسی مشترک صفات دیکھتا ہے کہ جو باقی تمام خواتین میں، جو حضرت خدیجہ میں دیکھی۔ کیا ہے کہ دیکھنے میں تو حضرت آسیہ بنت مزاحم کہ جو بنی اسرائیل کی ایک خاتون ہیں اور فرعون کی زوجہ ہیں، دیکھنے میں وہ ایک بہت بڑے قصر میں رہتی ہیں، ایک بہت بڑے محل میں رہتی ہیں اور اس دنیا کی تمام نعمتیں ان کو میسر ہیں۔ دیکھنے میں اگر ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو اس وقت کے جو ربوبیت کا اعلان کرتا ہے، اس وقت کے جس کے سامنے سب سجدہ ریز ہیں، اس وقت کے جس کے سامنے سب جھکے ہوئے ہیں، ان کی زوجہ ہیں اور تمام طاقت اور تمام قدرت کا محور کے جو فرعون ہے اس کے گھر میں موجود ہیں، اور کس قدر یقیناً وہاں پر ان کی اہمیت بھی ہوگی کہ حضرت آسیہ فرعون کو اگر روکتی ہیں حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے تو وہ رک بھی جاتا ہے، بے شک خداوند عالم کی مشیت بھی اس میں شامل حال ہے، لیکن واسطہ حضرت آسیہ کو بناتا ہے. ان تمام قدرات، ان تمام نعمتیں، ان تمام ظاہری محل اور تمام ظاہری نعمتیں اور تمام ظاہری مادہ اور مادیات کے حصول کے باوجود حضرت آسیہ اپنی توحید کا اعلان کرتی ہیں. بعض روایات میں ملتا ہے کہ حضرت آسیہ نے ایک مرتبہ بھی غیر خدا کی پرستش نہیں کی ہے، لیکن اس کا اظہار کب کیا؟ جب فرعون نے حزقیل کو قتل کیا، جب فرعون نے حزقیل اور اس کی زوجہ اور اس کے خاندان کو قتل کر دیا. حزقیل کے جو مومن آل فرعون کے نام سے بھی روایات میں جس کا نام ملتا ہے اور قرآن کے اندر بھی خداوند عالم نے اس کا ذکر کیا ہے، ایک ایسا شخص کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آیا. جب حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا تو فرعون نے اس کو اور اس کی زوجہ کو جس کا نام سیانہ ماشتہ ہے، ان دونوں کو قتل کر دیا ان کی اولاد کے سمیت. جب قتل کر دیا، اب یہاں پر حضرت آسیہ سے رہا نہ گیا، حضرت آسیہ نے اپنی توحید کا اظہار کر دیا. فرعون کو جب معلوم پڑا تو حضرت آسیہ کو ایک خاص عذاب میں مبتلا کر دیا. بعض روایات میں ملتا ہے کہ ان کے پاؤں اور ان کے ہاتھوں کے دونوں یعنی چاروں کو کیل کے ذریعے سے ایک تختے پر لگا دیا گیا. اس تختے پر لگا دینے کے باوجود جب حضرت آسیہ نے فرعون کے کہنے پہ توحید کو نہ چھوڑا، خداوند عالم کی ربوبیت کا انکار نہ کیا، تو ان کو اسی طرح تپتی ہوئے سورج کے نیچے رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ ان کا بدن خشک ہونا شروع ہو گیا. پھر بھی جب نہ انکار نہ کیا تو ان کے سینے پر ایک بہت بڑا پتھر لا کے رکھ دیا گیا، کہ بعض روایات کے مطابق اسی کے ذریعے سے حضرت آسیہ کا انتقال ہوتا ہے. بعض روایات کے مطابق جب وہ نہیں مان رہی تھیں تو حضرت آسیہ کے دونوں پاؤں کے اوپر رسی کو باندھ کر دونوں طرف گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا. یعنی اس قدر اذیت کے ساتھ ان کی شہادت ہوئی ہے. لیکن حضرت آسیہ اس حالت میں بھی کہ جب اتنے شکنجے میں موجود ہیں، جب اتنی سخت حالت میں موجود ہیں، خداوند عالم سے دعا کرتی ہیں. اب جب وہ پروردگار سے دعا کرتی ہیں، خداوند عالم کو کتنی پسند آئی ہوگی کہ کلام پاک کے اندر خداوند عالم اس دعا کو جگہ دیتا ہے. سورہ تحریم کی 11 آیت میں پروردگار فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، خداوند عالم مثال دیتا ہے ان کی کہ جو ایمان لے کر آئے. کس کے ذریعے سے مثال دیتا ہے؟ امرأت فرعون، فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ کے ذریعے سے. اذ قالت، کہ جیسے ہی حضرت آسیہ نے اپنے پروردگار سے کہا ربی ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، خداوند عالم میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. یہ نہیں کہا کہ خداوند عالم یہ جو گھر موجود ہے اس کو میرے لیے مسخر کر دے. عندک، پروردگار اپنے پاس میرے لیے گھر بنا دے. ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے فرعون اور اس کے تمام ظالم اعمال سے نجات عطا کر دے. ونجنی من القوم الظالمین، اور پروردگار مجھے اس ظالم قوم سے نجات عطا کر دے. بس حضرت آسیہ اللہ تعالیٰ سے اس دنیا کی نعمات کو حاصل کرنے کے لیے دعا نہیں مانگ رہی ہیں، بلکہ یہ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس ان کا ایک گھر بنا دے. اسی سورہ تحریم میں اور بھی زوجات کا خداوند عالم نے ذکر کیا ہے. مثلا حضرت نوح کی زوجہ کا ذکر کیا کہ جنہوں نے حضرت نوح کے ساتھ خیانت کی، کہ ان کے تمام اس مقصد کو، ان تمام باتوں کو، ان کے تمام اہداف کو ان کے دشمنوں کے لیے عیاں کر دیا. اسی طرح سے پروردگار اور خواتین کا بھی ذکر کرتا ہے اسی سورہ تحریم میں، لیکن جب حضرت آسیہ کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں وہ مثال دینے لگا ہوں ان ایمان والوں کی کہ جن کو خداوند عالم نے قبول کیا ہے، ان ایمان والوں کی کہ جن کو خداوند عالم نے خاص مقام عطا کیا ہے. بس کس قدر اہم دعائیں ہیں ان خواتین کی، کس قدر اہم دعائیں ہیں، کس قدر اہم پکاریں ہیں. یہ نہیں چاہتیں کہ وہ ظلم میں رہیں، اسی ظالم کی حمایت میں رہیں اور خداوند عالم اس کائنات کی تمام نعمتیں ان کو دیتا رہے. نہیں، چاہتی ہیں کہ خداوند عالم اس کائنات کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ لے لے، لیکن اپنا قرب عطا کر دے. اس کائنات کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ہم سے بے شک لے لے لیکن اپنے پاس جنت میں ہمارے لیے گھر بنا دے۔ اس طرح کی وہ خواتین ہیں کہ جن کے حوالے خداوند عالم معصومین کو کرتا ہے، اس وقت کی حجت خدا کو کرتا ہے۔ اگر آج کی ماں یہ چاہتی ہے کہ پروردگار اس کو بھی ویسی ہی اولاد عطا کر دے، اگر چاہتی ہے کہ اس کو بھی ویسا ہی مرتبہ عطا کر دے، اگر چاہتی ہے کہ ویسے ہی عفت، پاک دامنی، شجاعت، صداقت، خلوص نیت، ان تمام کو نہ چھوڑے اور اس کے ساتھ خداوند عالم کی بندگی کرتی رہے، خداوند عالم کی عبادت کرتی رہے۔ اب اس طرح سے جب کوئی خاتون خداوند عالم کو پکارتی ہے تو یقیناً زمانے کا فرق ہے، لیکن ایک ہی تسبیح کی اس لڑی میں پروئی جائے گی تاکہ خداوند عالم قیامت والے دن ہمیں حضرت کے سامنے سرخرو کر سکے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات پاک ہے، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ خداوند عالم تیری ذات پاک ہے، ہمیں بہترین صالح اولاد عطا فرما۔ خداوند عالم جتنے مومنین پریشان ہیں، آپ ناظرین میں سے کوئی پریشان ہے، سب کی پریشانی کو دور فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمانہ کے ساتھ متصل فرما، ولی امر مسلمین رہبر معظم انقلاب کو صحت ولی طول عمر عطا فرما، مراجع اعظم بالخصوص آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما، اور اس وقت کی سب سے اہم دعا وقت کی حجت صاحب العصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و مددگار میں سے شمار فرما اور ان کی رکاب میں لڑتے ہوئے شہادت نصیب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔